الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا بُعِثْتُ مُؤَلِّمًا وَإِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ وفي رواية لتتميم مكارم الأخلاق صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بزرگان محترم اور عزیز دوستو دو ہفتہ پہلے بات اس پر ادھوری رہی تھی اور بات چل رہی تھی خوف الہی اور خشیت الہی پر، ایک حدیث پر بات ختم ہوئی تھی اور اس پر اس حدیث میں ایک جملہ تھا، اس جملے کے متعلق بات عرض کرنا باقی رہی تھی کہ وہ سات آدمی جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے کل قیامت کے دن، ان میں سے ایک وہ آدمی ہوگا، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینہ، وہ آدمی جس نے اللہ کا ذکر کیا اکیلے اور ذکر کرتے ہوئے اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کی عظمت اس کے دل پر ایسی طاری ہوئی کہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، تو یہ آدمی بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اس جملے کے علماء نے دو معنی لیے ہیں، ایک ہے کہ آدمی اکیلا ہے کسی جگہ پر کسی کمرے میں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہے اور ذکر کرتے ہوئے اللہ کا ذکر اس پر غالب آ گیا اور اسی ذکر کے اندر خوف الہی اور خشیت الہی اس پر غالب آ گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ایک یہ معنی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ آدمی بیٹھا ہے تو کسی جگہ پر ایسے بھی دوسرے بھی لوگ ہیں، مثلا مسجد ہے، ہر آدمی اپنے اپنے کام میں لگا ہوا ہے اور یہ آ کر بیٹھا ہے اور بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہے یا اللہ کے متعلق سوچ رہا ہے یا وہ گناہوں کو سوچ رہا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کیا کر لیا، اور اسی دوران خوف الہی اس پر غالب آ گیا، خشیت الہی غالب آ گیا اور وہ آدمی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ یہ آدمی بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ تو دونوں معنی ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد اخیر میں اسی حدیث میں یہ فرمایا کہ کسی آدمی نے صدقہ اس طرح کیا کہ دوسرے ہاتھ کو پتا بھی نہیں چلا، یعنی اتنا چھپ چھپا کر صدقہ کیا، تو پھر یہ آدمی بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ یہ دو باتیں تھیں جو اس حدیث کا تتمہ تھی، اور اسی پر اس بیان کو مجھے ختم کرنا تھا. آج کی جو آیت پڑھی گئی تین ویک پہلے میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ ان ممالک میں ہم لوگوں نے کیسے رہنا ہے. اس پر یہ بات بھی میں نے عرض کی تھی کہ اس وقت دنیا کے بہت سے ممالک ایسے ہیں جو نام کے اعتبار سے اسلام ہیں, اسلامی ملک کہلاتے ہیں, لیکن بعض ممالک میں تو اسلام کا دور تک بھی شائبہ نہیں. اور اس پر میں نے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ اگر آپ ان ممالک کے اندر دین پر بھی چلتے ہیں تو لوگ آپ کے پیچھے لگ جاتے ہیں. یہ ملک جس میں ہم رہتے ہیں, ہمیں ان ممالک کے اندر اور ان جیسے ملکوں کے اندر وہ آزادی ہے جو دوسرے ممالک میں نہیں, حتیٰ کہ ہمارے بعض مسلم مملکتوں میں بھی نہیں. ان ملکوں میں ہم نے کس طرح رہنا ہے؟ قرآن کریم کو اٹھائیے, حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. تم احسان کا معاملہ کرو, تم اچھائی کا معاملہ کرو, تم بھلائی کا معاملہ کرو, تم نیک نیتی کا معاملہ کرو دوسری قوموں کے ساتھ, اور اے تقوی والی زندگی اختیار کرو, پس بے شک اللہ جل شانہ تمہارے ان تمام اعمال سے باخبر ہیں جو تم کرتے ہو. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اخلاق فاضلہ, اچھے اخلاق, اخلاق حسنہ, یہ اس امت کی بنیاد ہے ترقی کی. اس کے مثالیوں سمجھیے کہ آپ ایک بلڈنگ بناتے ہیں, اس بلڈنگ کے اندر بعض چیزوں کا ہونا ضروری ہے, وہاں تک اس پر بلڈنگ کا اطلاق نہیں ہوتا. کسی بلڈنگ کو آپ نے بنایا لیکن اس کا پایا ہی نہیں ہے, اس کے بنیاد ہی نہیں ہے, تو بنیاد وہ بلڈنگ کس پر کھڑی کرو گے آپ؟ اچھا بھائی آپ نے ستون لگا دیے, ستون تو لگایا, دیواریں نہیں ہیں, روف نہیں ہے, تو اس پر بھی بلڈنگ کا اطلاق نہیں ہوگا. آپ نے ستون لگائے, چھت بھی لگایا, روف بھی آ گیا اور دیواریں بھی آ گئی, تو کسی نہ کسی درجے میں ایسا مکان رہنے کے تو قابل ہے, لیکن اس مکان کی وہ خوبصورتی نہیں جو ہونی چاہیے. ان تمام چیزوں کے بعد اخیر میں جو چیز اس بلڈنگ پر ہم لگاتے ہیں وہ کلر ہوتا ہے, نقش و نگار ہوتا ہے. بس اسی طرح یوں سمجھیے کہ اسلام ایک عمارت کا نام ہے, اور اس عمارت کے اندر بعض چیزیں ایسی ہیں جس پر اسلام کی بنیاد کو رکھا گیا ہے. حدیث پاک میں فرمایا بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی, شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا, و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ, نماز کو قائم کرنا, زکوٰۃ کو ادا کرنا, وَأَن تَحُجُّ الْبَيْتَ إِن اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, اور تو حج کرے اگر تجھ پر اللہ نے وسعت دی ہے, وَأَن تَصُومَ رمضان, اور رمضان کے روزے رکھے. تو یہ تو وہ پانچ بنیادیں ہیں. اس میں پھر ایمان کی جو بنیاد ہیں اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں, اللہ کو ماننا اور اللہ کو ایک ماننا, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا, اللہ کی ذات اور صفت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. اس کے بعد جو چیزیں وہاں پر ہیں جو ہم پڑھتے ہیں عام طور پر اور ہم نے پڑھی ہے فقہ کی کتابوں میں جس کو عقائد کہتے ہیں, اس کا ماننا تو ضروری ہے. پھر عبادات آئیں گی اور ان عبادات میں نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے اور حج ہے. پھر ظاہر بات ہے کہ اس دنیاوی زندگی میں ہم رہتے ہیں دوسروں کے ساتھ, دوسری قوموں کے ساتھ, اپنے بھائیوں کے ساتھ, دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ, ان کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسے ہو. تو بہت سے معاملے ایسے ہیں جو فرض کے درجے میں ہیں, بہت سے معاملے ایسے ہیں جو واجب کے درجے میں ہیں, بہت سے معاملے ایسے ہیں جو سنت کے درجے میں ہیں. اسی طرح معاشرت, رہن سہن کا طریقہ کیا ہے, ایک مسلمان کی زندگی کیسی ہو, اس کا رہنے کا طریقہ کیسے ہو, اس کو کہتے ہیں معاشرت, رہن سہن, معاملات, ڈیلنگ کو کہتے ہیں. یہ چاروں چیزیں ضروری ہیں اور ان تمام میں اسلام کی روشنی, ایمان کا نور اور اسلام کو اور زیادہ چمکانے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے اخلاق, اخلاق فاضلہ, اچھے اخلاق. اگر یہ اخلاق ہمارے اندر ہیں تو یاد رکھو کہ قومیں بڑھیں گی, قومیں ترقی کریں گی. اور اگر جس امت کے بھی اخلاق گر گئے ہیں, حدیث پاک میں فرمایا کہ وہ لوگ جو گالیاں بکتے ہیں یا وہ قوم جو گالیاں بولتی ہیں وہ وحی کی برکات سے محروم رہتی ہیں. حدیث ہے, امت مسلمہ کا اکثر حصہ اس وقت بد کلامی کے اندر, فحاشی کے اندر, ایسے بول کے اندر ہیں کہ جو اسلامی بول کا طریقہ نہیں ہے. ہمیں بولنا بھی ہے تو کیسے بولنا ہے, شریعت نے تمہیں سکھلایا. ہمارے حضرت مولانا اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب کتابیں پڑھاتے تھے اور لفظ آتا ہے زنا کا, زنا یزنی کے معنی زنا کرنا, خراب تعلق رکھنا, بغیر نکاح کے کسی عورت سے تعلق رکھنا, اس کو زنا کہتے ہیں. ہمارے حضرت بولنے میں بھی اتنا خیال رکھتے تھے کہ اگر کسی نے کسی عورت کے ساتھ غیر شرعی تعلق رکھا, بولنے میں بھی اس کا لحاظ رکھتے تھے. یہ ہے اسلام, یہ ہے اخلاق. حالانکہ اگر انہوں نے زنا کا معنی زنا کر لیا تو کوئی بلا نہیں کیا, لیکن اس کا بھی خیال رکھتے تھے وہ. اور حلال تعلق رکھنے کے متعلق وہ فرماتے تھے کہ اگر کسی نے اپنی عورت کے ساتھ شرعی تعلق رکھا, یعنی وہ تعلق جو نکاح کی بنیاد پر ہے, یعنی اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی خیال رکھنا, یہ ہے اسلام. زبان ہے تو زبان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو چاہے تم بولو. میں اور آپ بولنے میں بھی آزاد نہیں ہے, یاد رکھو. اخلاق فاضلہ کا پیدا ہونا, کیوں کہ اخلاق فاضلہ, اچھے بول, اچھے اخلاق سے امت کے اندر بھائی چارگی پیدا ہوتی ہے, اخوت پیدا ہوتی ہے, محبت پیدا ہوتی ہے, اور یہ قوم کے اندر ترقی نشو نما پاتی ہے, یہ امت ترقی کی طرف بڑھتی ہے. فبل اخلاق ترتقی المجتمعات, عربی کا مقولہ ہے, اخلاق کے ذریعے قومیں بڑھتی ہیں, ترقی کرتی ہیں. وتعلو الحضارات, اور اسلام کا جو کلچر ہے وہ بلندی پاتا ہے. ہر قوم کا ایک کلچر ہوتا ہے میرے عزیز، اسلام کا بھی ایک کلچر ہے، اور اس کلچر کو ہم نے سیکھنا ہے کہ اسلامی کلچر کیا ہے. اس کے لیے سب سے پہلی بات جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ نے میری بعثت اس لیے فرمائی، انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے اس امت محمدیہ کے لیے معلم بنا کر بھیجا، استاد بنا کر بھیجا. وانما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، دوسری جگہ فرمایا لتتمیم مکارم الاخلاق، میری بعثت اس لیے ہوئی ہے، مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ مکارم اخلاق کی میں تکمیل کروں. اخلاق کی تکمیل کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس دنیا کے اندر، کہ مسلم قوم ایک ممتاز قوم ہے. اس کی ترقی اخلاق فاضلہ سے ہوگی. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقصد فرمائے گئے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی قوم میں مبعوث فرمایا جو امی کہلاتی تھی، کہ آپ اس قوم میں جا کر یتلو علیہم آیاتی، ان کو قرآن کی تعلیم دیں، ان کا تزکیہ کریں. کسی جگہ تزکیہ کو پہلے لائے اور کسی جگہ علم کو پہلے لائے، اس لیے کہ علم ہوگا تو پھر تزکیہ ہوگا. اسی لیے حضرت جی مانا الیاس رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ علم اور ذکر، علم اور تزکیہ، یہ تبلیغ کے دو پر ہیں، یہ نہیں ہوں گے تو پھر تبلیغ نہیں ہوگی. مانا تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم پہلے حاصل کرنا ہے، اس کے بعد اخلاق کی طرف بڑھنا ہے، تربیت بعد میں آتی ہے. آج کل امت کے اندر بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے تربیت کے نام پر علم کا گلا گھونٹا ہے. بھئی پہلے علم دو. بچے آئے ہیں مدرسے کے اندر، یہ بچے امانت ہیں اساتذہ کے پاس. لوگ گئے ہیں خانقاہ کے اندر، خانقاہ کے اندر مرید، یہ امانت ہے پیر کی، ان کی اچھی تربیت کرے. تو تزکیہ اس کو کہتے ہیں، قد افلح من زکا، تحقیق کے کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا. دل اخلاق ذلیلہ، اخلاق رذیلہ سے پاک ہو جائے، اور اس دل کے اندر اخلاق فاضلہ آ جائے، اس لیے کہ یہ بعثت کا مقصد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا گیا، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاق کے ایک اونچے معیار پر ہیں. خلق عظیم اس کو کہتے ہیں. اس کے بعد اس کے مثال بتلاتے ہیں کہ تربیت کیا ہے. آج کل ایک نعرہ تربیت کا بھی لگائے تو تربیت ہے کیا؟ تربیت یہ ہے کہ اخلاق حسنہ کا زندہ کرنا، اچھے اخلاق کا سنوارنا، تاکہ ہر آدمی کے اندر صدق آ جائے، سچائی آئے، امانت آئے، نظام کی ایک ترتیب آئے. ہم لوگ جو ہیں نا بے منظم قوم ہیں. دوسری قوموں کے اندر دیکھو تو وہ قوم کا ہر چیز کا وقت طے ہے کہ اتنے وقت میں ہم نے یہ کام کرنا ہے، اتنے وقت میں ہم نے یہ کام کرنا ہے. تو یہ ہے نظام الاوقات, یہ ضروری ہے. اس کو تطبیق النظام کہتے ہیں, وقت کی درستگی, نظام کی درستگی, یہ بھی تربیت میں آتی ہے. التزام القانون, قانون کو لازم پکڑنا, قانون کو, قانون کا احترام کرنا, و احترام الآخرین, دوسرے لوگوں کا احترام کرنا, چاہے وہ اپنی قوم سے نہیں ہیں لیکن ان کا بھی احترام کرنا, یہ ہے اسلام. اور یہی ہے تزکیہ نفس. تزکیہ نفس صرف یہ نہیں ہے کہ اب اللہ اللہ کر لو بالخیر صلی اللہ, نہیں. ذکر کرنے کے بعد اگر سچائی پیدا نہ ہو, ذکر کرنے کے بعد اگر امانت پیدا نہ ہو, ذکر کرنے کے بعد دوسروں کا احترام پیدا نہ ہو, ذکر کرنے کے بعد قانون کو, قانون کے رکھوالے آپ نہ ہوں, قانون کو, قانون کا احترام کرنے والے نہ ہوں, تو یہ تمام, یا آپ اپنے نظام الاوقات کو ترتیب سے دینے والے نہ ہوں, تو پھر یہ تزکیہ کوئی فائدہ نہیں کرتا ہے. تزکیے کے اندر یہ تمام چیزیں آتی ہیں. اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نمونہ بنا کر اللہ نے ہمارے لیے بھیجا ہے کہ اگر اخلاق کا نمونہ بھی تم نے اختیار کرنا ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تمہارے اندر ہم نے مبعوث کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت, ہر اخلاق, یہ ہمارے لیے قابل اطاعت ہے. اور یہ بات تو مدینہ کے ان بچوں نے سمجھائی جنہوں نے ابھی حضور کو دیکھا بھی نہیں. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے نہیں اور انہوں نے وہ ترانہ گانا شروع کیا, طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا مدعا للہ دا, ایہا المبعوث فینا جیت بالامر المطاع. ہم میں جو رسول بھیجا گیا ہے, ہم میں جو پیغمبر وہ بھیجا گیا ہے, جیت بالامر المطاع, اس کا ہر کام ایسا ہے جس کی اطاعت کی جائے, جس کو اپنایا جائے. معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم نماز کے اندر سنت نبوی کو اپناتے ہیں, ہمارے لیے ضروری ہے کہ اخلاق نبوی کو بھی اپنی زندگی کا اخلاق کو بھی ہماری زندگی کا ایک حصہ بنائیں, اس لیے کہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا ایک حصہ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا فرماتے رہتے تھے, اللہم اہدنی, اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق, لأحسن الاخلاق, اے اللہ مجھے حسن خلق کی ہدایت دے. حالانکہ آپ اخلاق عظیم پر ہیں, آپ خلق عظیم پر ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں, دعاؤں کی کتابوں کے اندر جمع کی گئی, ان دعاؤں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ یہ دعا کیا کرتے تھے, اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت, اے اللہ یہ احسن اخلاق کی, یہ حسن خلق کی اگر ہدایت بھی دے گا تو تو ہی دے گا, یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں, یہ کسی پیر کے ہاتھ میں نہیں, یہ کسی مولوی کے ہاتھ میں نہیں. عالم اور پیر یہ تو ذریعہ ہے, ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے, ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے. اور یہ تو اللہ کا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں, اس سے بڑی کیا بات چاہیے. اور آگے فرماتے ہیں, لا یصرف عن سیئھا الا انت, اس ان برے اخلاق سے میرے دل کو اور میرے چہرے کو کوئی ذات ہٹا نہیں سکتی سوائے تیری ذات. کسی حدیث میں پوچھا گیا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بر کیا ہے, نیکی کیا ہے, تو آپ نے فرمایا بر البر حسن الخلق، نیکی یہ اچھے اخلاق ہیں، بہترین اخلاق کا ہونا. اور یہ اخلاق کیسے آئیں گے بھائی؟ اس کے لیے ہمیں سنت نبوی کے جو پیج ہیں ان کو پلٹنا پڑے گا. حضور کے کیا اخلاق تھے؟ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو صداقت کی تعلیم دی ہے تو صدیق اکبر اس کا جیتا جاگتا نمونہ ہے. اس امت کو حضور نے عدل کی تعلیم دی ہے، انصاف کی تعلیم دی ہے، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عدل کے اندر ایک کمال کا درجہ رکھتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اگر حیا کا سبق دیا ہے تو حضرت عثمان ذی النورین جن کے متعلق یہ فرمایا گیا کامل الحیاء والوقار. امت کو اگر شجاعت کا سبق دیا ہے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا نمونہ یہ جیتا جاگتا نمونہ ہے. آپ کے اخلاق ہمارے پاس کیسے آئیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہم مطالعہ کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات ہمارے سامنے آئے گی کہ اخلاق فاضلہ کیا ہیں، اچھے اخلاق کیا ہیں، حسن اخلاق کیا ہیں. انشاءاللہ اسی پر کچھ باتیں آئندہ ہفتے کو بھی بیان کی جائیں گی. حق تعالی جل شانہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائیں، آج تک کی خطاؤں کو معاف فرمائیں. حق تعالی جل شانہ ہمیں صحیح معنوں میں مومن بنائے، صحیح معنوں میں مسلمان بنائے، اور ہمیں صحیح اسلام سمجھنے کی اور صحیح اسلام پھیلانے کی اور دوسروں کو اس کی تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائیں. جو لوگ بیمار ہیں حق تعالی جل شانہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیں. جن کا انتقال ہوا ہے حق تعالی جل شانہ ان کی مغفرت فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.